درود بجلال محمد و آل محمد ده. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على محمد وعلى آله.
مجاہد بھی نہیں ہوگا، پھر اس کا تقویٰ بھی نہیں ہوگا،
ایک آدمی عالم ہوگا اور تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر اس کا علم بھی باقی نہیں رہے گا. ایک آدمی جہاد کرے گا علم و تقویٰ نہیں ہوگا, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. حقیقت تو یہ کہ تینوں چیزیں ملی ہوئی ہیں, کچھ نہ کچھ تینوں میں سے لینا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ایک خاص حد پہ اگر پہنچنا چاہتا ہے تو اپنے لیے زندگی کے مراحل طے کر سکتا ہے, مجھے کس حد میں پہنچنا ہے. جہاد میں اگر اللہ کی راہ میں کوشش میں کوئی بہت آگے بڑھ جائے, خدا نمتاز اس کو شہادت کا مقام نصیب کر دیتا ہے. البتہ شہادت بھی کئی قسم کی ہیں. روایات میں ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر کوئی حب اہل بیت اطہار علیہ السلام پر مرے, یہ بھی شہادت کی موت والا. شہادت کا مطلب کیا ہے؟ شہادت کا مطلب ہے کسی چیز کا گواہ ہونا. مثلا جیسے عام محاورے کی زبان کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اس مطلب کے اوپر دو شاہد ہونے چاہیے. شاہد وہ جو دیکھنے والا ہے, جو دیکھے اور بتائے کہ ہاں یہ میں نے دیکھا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں شاہد. شہادت کا ایک مطلب ہوتا ہے گواہی دینا. مثلا ایک آدمی کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ واقعہ ایسے ہوا تھا. کیا مطلب ہے گواہی دیتا ہوں؟ یعنی میں نے خود دیکھا ہے, مجھے خود یقین حاصل ہے اس معاملے کے اندر. البتہ جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو یقین آپ کا گمان کی بنیاد پر ہو یہ کافی نہیں ہے, آنکھوں کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. یقین اتنا یقین ہو تو عدالت میں گواہی قبول ہے, ورنہ گواہی قبول نہیں ہے. وہی شہادت کا لفظ جو شاہد اور شہادت عدالت میں ہے, وہی شہادت کا لفظ عقائد میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور اس منصب کے لیے جس کو ہم شہادت کا مقام کہتے ہیں. عقائد میں کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے اس کی تشریح بہت خوبصورت بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد کو. آپ نے دیکھا کہ کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں, کلمہ شہادت. کیوں اس کو کلمہ شہادت کہتے ہیں؟ اس میں دو جگہ آ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور فیام میں اس کو کلمہ شہادت کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم شہادت امیر المومنین کو اس میں شامل کرتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی حجت اللہ خلیفۃ بالافس. درود بھیجے گا تمام جوات الخمس. اس کو کلمہ شہادت کیوں کہتے ہیں؟ اس میں آپ گواہی دے رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پر ایک خوبصورت پہلو ہے, وہ یہ کہ یہی گواہی آپ نماز میں بھی دے رہے ہوتے ہیں. یہ گواہی ہے کس بات کی؟ آپ گواہی اس حقیقت کی دے رہے ہوتے ہیں یا اپنے ایمان کی دے رہے ہوتے ہیں؟ یعنی ایک دفعہ کوئی مجھ سے کہتا ہے تم مسلمان ہو, میں کہتا ہوں ہاں مسلمان ہوں. کہتا ہے ثبوت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ دیکھو میں کلمہ پڑھتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ میں نے اپنے ایمان کے اوپر اپنے دین کے اوپر ایک گواہی پیش کی ہے, یہ تو میری گواہی ہو گئی. لیکن اس گواہی پیش کرنے کے اندر جو میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس گواہی کا کیا مطلب ہے؟ ایک دفعہ کوئی آپ سے کہتا ہے آپ مسلمان ہیں, آپ کہتے ہیں ہاں میں مسلمان ہوں, یہ میرا ثبوت ہے. یہ جو آپ کلمے کے اندر مسلسل کہہ رہے ہیں یہ تو شاید ہو جائے, تشہد کے اندر جو کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہر نماز کے اندر کیوں کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ کسی نے آپ سے پوچھا کہ گواہی دیتا؟ نہیں پوچھا نہیں ہے. پھر یہ گواہی کیا گواہی ہے اور اس گواہی کا مطلب کیا ہے؟ اصل اس گواہی کے نتائج کیا ہے؟ مثلا فرض فرمائیے آپ اس ہال سے باہر ہوں, آپ کو عدالت میں بلایا جائے. آپ ہال میں اندر نہیں آئے تھے, آپ کو عدالت میں بلایا جائے, آپ سے کہا جائے آپ گواہی دیں مجلس کس نے پڑھی ہے. آپ نہیں دے سکتے. کیوں؟ آپ اندر نہیں آئے تھے. آپ کہیں گے میں لاؤڈ اسپیکر پہ آواز سن رہا تھا, یہ گواہی قبول نہیں ہے. آپ کا آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے. آپ جس واقعے پہ گواہی دے رہے ہیں اس کا آپ کو دیکھنا ضروری ہے. آپ کیا میں نے کانوں سے سنا ہے, یہ قبول نہیں ہوگا. صحیح. اب میں اور آپ نماز کے اندر کیا گواہی دے رہے ہیں؟ میں اور آپ گواہی دے رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس عقیدے میں اس حد پر ہیں کہ گواہی دے رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیں تشہد کتنا اہم ہے اور یہ تشہد کتنا بھاری معاملہ ہے. میں اور آپ کہہ رہے ہیں میں گواہی دے رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اتنا یقین ہو گیا ابھی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اگر اتنا یقین نہیں ہوا ہے تو پھر گواہی کیسے دے دی؟ آپ اور میں خود بخود سمجھ جائیں گے کیوں ہماری نماز کے اندر اثرات کم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جس مقام اور منصب پر پہنچ کر بولنا چاہیے شاید اس کے اندر کمیاں ہو رہی ہے.
اگر میں کہہ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، مجھے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا اس کے اوپر مجھے یقین ہے؟ مسلمان کے قبرستان میں دفن ہونے کے لیے یہ کہنا کافی ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن آپ اگر اپنے اندر اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہ رہے ہیں، کس پائے کے اوپر گواہی ہونی چاہیے؟ آپ کو یقین ہونا چاہیے. کہہ رہے ہیں اشہد انا، نبی کا نام لے کر کے یہ رسول اللہ ہیں، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کس دلیل نے میرے اور آپ کے لیے ثابت کیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ اس کے اوپر غور ہونا چاہیے. آج ایک 15 سال کا بچہ فرض کریں بالغ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی اللہ کے رسول ہیں، اس گواہی کے اوپر بنیاد ہونی چاہیے. آپ پر میں نماز کے اندر کھڑے ہو کر یہ تمام گواہیاں دے رہے ہیں، ان تمام کی بنیاد ہونی چاہیے ہمارے پاس. اب جب یہ چیز واضح ہو جائے کہ یہ گواہی ہے اس بات کی کہ میں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا ہے، یہ گواہی ہے اس بات کی کہ یہ حقیقت میرے لیے کشف ہو گئی ہے، تب تشہد صحیح تشہد ہے. اور اگر تشہد میں وہ یقین نہیں ہے ابھی اللہ کی گواہی پر، نبی کی نواہی گواہی پر، اس کا مطلب ہے تشہد کامل نہیں ہے، ابھی اس تشہد میں بہت دیر ہے. اسی طریقے سے جب میں اور آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اصل ہم سے کوئی پوچھ سکتا ہے تمہیں یقین ہے کہ اللہ اکبر؟ اس مفہوم کو ساتھ لے کر چلیں، اب دیکھیں شہید کون ہے. اصل شہید وہ ہے جس نے اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اصل شہید وہ ہے. کیوں؟ وہ گواہ بن گیا ہے. کیوں ہم شہید ہونے والے کو، مرنے والے کو شہید کہہ رہے ہیں؟ گواہ ہے، شہید ہے یہ. یہ گواہ ہے. کس بات کا گواہ ہے؟ یہ اس عقیدے کا گواہ ہے. یہ عقیدے کا گواہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس کی وجہ بہت سادہ سی ہے، وہ یہ کہ اگر میں اور آپ کسی معاملے کے اندر انتہائی مخلص ہوں تو قربانی دیتے ہیں. آپ نے یقیناً امیر المومنین کی وہ قضاوت سنی ہے، ایک بچے کے اوپر دو عورتیں جھگڑا کر رہی ہیں، دونوں کہہ رہی ہیں ماں، امیر المومنین کہتے ہیں بچے کو نصف کر دو. نصف کرنے کا ظاہری حکم صادر کرتے ہیں، جیسے ہی نصف کرنے لگتے ہیں اصلی ماں پکار اٹھتی، کہتی ہے مجھے نہیں چاہیے. جتنی زیادہ محبت شدید ہوگی اتنا ہی زیادہ کمٹمنٹ ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کا یقین ہوگا. میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی شہید ہے. کیوں شہید ہے؟ یہ اس عقیدے کے اندر اتنی جگہ پر پہنچ گیا کہ اس نے اپنی جان قربان کر دی ہے. یہ ماں اپنے بچے کو قربان کر رہی ہے، اپنی محبت کو قربان کر رہی ہے، کہہ رہی ہے اس بچے کو چھوڑ دو، دوسرے کو دے دو. کیوں دے قربان کر رہی ہے؟ اس کو یقین ہے اس کا بچہ ہے یہ، اس کو بچے سے محبت ہے. چونکہ بچے سے بہت زیادہ محبت ہے، لہٰذا اپنی محبت کو قربان کر رہی ہے بچے کی زندگی بچانے کے لیے. یہ شہید اس خاطر شہید ہے. کیوں شہید ہے؟ اس کو اپنے عقیدے سے اتنی محبت ہے، اس نے اپنے عقیدے کے دفاع کے لیے اپنی جان دے دی ہے، اس خاطر یہ شہید ہے. یہ تو یہاں پہ شہید ہے، نہیں معلوم قیامت میں اس کی شہادت کیسی ہے، نہیں معلوم قیامت میں اس کی گواہی کیسی ہے. مثلا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے رسول کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. رسول شاہد ہیں، رسول گواہی دیں گے تمام امتوں کے اوپر. ادھر سے قرآن کریم اس شخص کو، روایات اس شخص کو جو اللہ کی راہ میں مارا گیا، قرآن روایت کہہ رہی ہے یہ شہید ہے. کیا مطلب؟ نہیں معلوم قیامت کے دن اس نے گواہیاں دینی ہیں. قیامت کے دن نہیں معلوم اس کا منصب کیا ہے. دنیا کے اندر اس کو جو کچھ مل رہا ہے اس کی روایات تو بہت عجیب و غریب ہے. مثلا کتنی دفعہ آپ نے وہ روایات سنی ہوں گی، میں تکرار نہیں کرنا چاہوں گا، کہ شہید جب شہادت کے مرحلے پر پہنچنے لگتا ہے، پہلا قطرہ گرتا ہے، اس کو کیا کچھ ملنا ہوتا ہے. یہ دنیا کے مراحل ہیں، آخر کے مراحل کو میں اور آپ نہیں جانتے، صرف اتنا جانتے ہیں خدا کہہ رہا ہے یہ گواہ ہے. اسی اعتبار سے خدا تعالیٰ نے شہادت کے مقام کی تعظیم دی ہے، ہم اور آپ کو معذب کیا. ختمی مرتبہ صبر کی تلقین کرنے والے، انسانوں کو اللہ کی رضایت کے اوپر راضی رکھنے والے، جنگ احد سے واپس تشریف لاتے ہیں مدینے کی سمت. جب مدینے میں تشریف لانے لگتے ہیں، دیکھتے ہیں عورتیں گریہ کر رہی ہیں اپنے اپنے مرنے والوں کے اوپر، ایک موقع کے اوپر افسردہ ہو جاتے ہیں اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں سب کے رونے والے ہیں، میرے حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں ہے. چاہتے ہیں شہید کے اوپر رویا جائے، چاہتے ہیں شہید کا تذکرہ ہو. یہی نبی انسان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، کہتے ہیں رضا الہی کے اوپر راضی رہو، اگر کوئی دنیا سے چلا گیا شکوا شکایت مت کرو، خدا و نمدال کی رضا کو تسلیم کرنا سیکھو، اس کی قضاء و قدر کو. لیکن معاملہ جب شہید کا پہنچتا ہے تو فرماتے ہیں ذکر کرو. لہذا سید الشہداء کے ذکر کے اوپر اتنی فضیلتیں قرار پا گئیں، چونکہ یہ ایک مقام ہے، یہ ایک منصب ہے. اور ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جیسے جیسے اس قوم کے اندر یہ شہداء کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، اس کا اپنا ایک اثر ظاہر ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہو رہا ہے. ممکن ہے کوئی بعض اعتبار سے دیکھے اور کہے کہ ہماری قوم ترقی نہیں کر رہی، گزشتہ کئی سالوں میں ہم نے کچھ نہیں کیا، اور ممکن ہے سیاسی طور پر کوئی کہے کہ ہم کمزور پڑ رہے ہیں. یہ ہمیں بھی اندازہ ہے کہ کئی جگہ پر کمزور پڑ رہے ہیں، لیکن اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ یہ جن کا خون بہ رہا ہے یہ بے اثر ثابت نہیں ہوگا. اور ہم جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کے اثرات خود بخود ظاہر ہو رہے ہیں، ان شہادتوں نے اثر دیا ہے. لبنان میں مثال کے طور پر ہم نے دیکھا تھا اس سطح کے اوپر کہ دشمن نے حملہ کیا، کچھ نہیں کر سکے. الحمدللہ یہاں پر بھی کم از کم کچھ حد میں ہم کچھ نہ کچھ احساس کر رہے ہیں. یہاں اتنا آسان نہیں ہوگا دشمن کے لیے یہاں پر کام کرنا، ان کی خام خیالی ہے. پچھلے سال اپنے پارا چنار کے اندر دیکھا ہے، اور جو کچھ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ہو رہا ہے یہ مظلومیت ہے ان لوگوں کی. لیکن مجھے یقین ہے اس مظلومیت کے پیچھے اس قوم نے مضبوط ہونا ہے. دشمن بہت ناقص ہے عقل کے اعتبار سے اس بات کو سمجھنے میں کہ لوگوں کے مرنے سے فکریں نہیں مرتی، وہ یہ بات نہیں سمجھ پا رہا. اور تاریخ اور تجربہ یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی بھی لوگوں کے مرنے سے فکریں نہیں مری ہیں. اگر آج ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس کے مثبت اثرات ظاہر ہوں گے. نہیں کہہ رہا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو شہید ہوتا دیکھیں اور خاموش بیٹھے رہیں. نہیں، ہماری ذمہ داری ان کا دفاع کریں، ہر ممکنہ دفاع کریں. اور تعجب حکومت کے اوپر ہوتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ جو کچھ دوسرے علاقوں سے نکل کر آ رہے ہیں یہ مثال کے طور پر ظالم، ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. نہیں، یہ بھی ان میں مظلوم بتحاشا ہوں گے، لیکن ہمیں افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے مسلسل مومنین ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں اپنی جان کے دفاع کے لیے. ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 2.5 سال کے قریب ہو رہا ہے، پارا چنار کی روڈ بند ہوئی بھی ہے. پارا چنار کے شیعہ افغانستان کے راستے ہو کر آتے ہیں، زندگی معطل ہوئی بھی ہے، کھانے پینے کی مشکلات ہوئی ہیں، حکومت اس کو کچھ ڈیل نہیں کرتی. یہاں تک کہ ابھی چند دن پہلے یہ طے شدہ تھا کہ آرمی اپنی حفاظت میں اس راستے کو کھلوائے جو پارا چنار کا راستہ کھلا ہوا ہے، اور حکومت نے یہ طے کیا کہ نہیں، ہم اس راستے کو نہیں کھلوائیں گے چونکہ آرمی کہیں اور مشغول ہے. وہ مسلمان نہیں ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے. یہ جتنے ظلم ہو رہے ہیں یہ سب کو نظر آ رہے ہیں، لیکن مطمئن رہیے گا ان تمام کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے. قوموں کی تقدیریں ایسے ہی بنی ہیں، یہ دور گزارنے پڑیں گے. ہم تقریباً 2.5 سے بھی کہنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر قوم کے اندر ایک سرکل ہوتا ہے. ہر قوم کے اندر، مثلا ایرانی قوم کے اندر، لبنانیوں کے اندر، عراقیوں کے اندر، ہر قوم نے ایک سرکل گزارا ہے جس کے اندر سخت طریقے سے پیس دیے گئے، اس کے بعد طاقت حاصل کی ہے. ہمیں یوں احساس ہوتا ہے ہمارا اس وقت مشکل کا دور ہے، اور میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اس مشکل کے دور کے باوجود طاقت کے امکانات نظر آ رہے ہیں. نہیں معلوم خدا نے بتایا اس امتحان کو کب ایک خاص جگہ کے اوپر لے کے جائے گا، لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ قوم کے اندر کچھ بیداری بھی نظر آ رہی ہے. اب چند امور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو بیداری کی تحریک کو زندہ کرنے کے لیے، اس کو تیز کرنے کے لیے ضروری ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شہادتیں ہو رہی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کو خدا نے امتحان مقام و منزلت عطا کرے گا، لیکن اس کے باوجود ہماری کچھ ذمہ داریاں جو ہمیں پورا کرنی پڑیں گی، وہ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سب سے اہم کام، مقام شہادت کا احترام کیجیے. دنیا کی کوئی قوم اپنی قربانیوں کو بھلا کر زندہ نہیں رہ سکتی. دنیا کی ہر قوم کو اگر زندہ رہنا ہے اپنی قربانیوں کو زندہ رکھنا پڑتا ہے. اگر ہم اپنی قربانیوں کو زندہ رکھیں گے لوگوں کو قربانیوں کا حوصلہ دیں گے. اگر قربانیوں کو بھلا دیں گے اس کا مطلب ہے لوگوں کی قربانی دینے کی صلاحیت کو کم کر رہے ہوں گے. ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے اپنی قربانیوں کو کی یاد کو زندہ رکھیں. چاہے مثال کے طور پر یہ سانحات تھے جو مسجد حیدری کے اندر پیش آئے, امام بارگاہ علی رضا کے اندر پیش آئے, یا دوسرے علاقوں اور شہروں کے اندر پیش آنے والے شہداء ہیں, ہمیں کہیں نہ کہیں ان تمام چیزوں کو یاد رکھنا پڑے گا. مثلا میں نہیں کہہ رہا کہ ہر واقعے کو یاد رکھیں, کم سے کم اتنا ہو کہ مجموعی طور پر جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان سب کو یکجا کہیں یاد رکھا جائے. یعنی مثال کے طور پر سال میں کم از کم ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے جس میں ہم ڈیرہ اسماعیل خان کے شہداء کے نام پر جمع ہوں. کوئی دن ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر مثال کے طور پر ہم مجموعی طور پر پورے پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں شہید ہونے والے شہداء کے نام پر جمع ہو. جیسے کہ یہ محفل خود اس قسم کی ہے, اس مجلس کا انعقاد بھی اسی ہدف سے ہے, شہداء کی تعظیم ہونی چاہیے. مختلف مقامات پر جو ہمارے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ان قربانیوں کی یاد ہونی چاہیے, ان شہادت کے اثرات کو ہمیں نظر دیکھ لینا چاہیے. مثلا میں اور آپ صرف خبر سنتے ہیں, ایک زندگی ہے جو گئی ہے, نہیں معلوم کتنے بچے ہیں جو یتیم ہوئے ہیں, نہیں معلوم کتنے خاندان ہیں جنہوں نے صدمے دیکھے ہیں, ان کو دسویں سال تک اب اس مشکل کو جھیلنا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے, اس کے مختلف طریقہ کار ہونے چاہیے. بس پہلا پوائنٹ, اگر میں اور آپ زندگی چاہتے ہیں, اگر میں اور آپ ان سے سیکھنا چاہتے ہیں, اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ ہمیں شہادتوں کو یاد رکھنا ہوگا, ہمیں انسانیت کو یاد رکھنا ہوگا, تاکہ آگے آنے والی قومیں شہادت دینے کے لیے تیار رہیں, تاکہ آگے آنے والی قوموں کو یہ پتا ہو کہ یہ کتنا مقام و منزلت کا کام ہے. آپ دنیا کی تمام زندہ قوموں کو دیکھ لیجیے, حتیٰ وہ جن کا دین و مذہب سے تعلق نہیں ہے, وہ بھی اپنے مرنے والوں اور مثال کے طور پر اپنی دانش میں شہید ہونے والوں کے لیے کہیں کوئی سنگ بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی عمارت کھڑی کر رہے ہوتے ہیں. کیوں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ مثلا دوسری جنگ عظیم میں مرنے والوں کے نام پر ایک میموریل کوئی چیز بنا دی جاتی ہے. کیوں بنائی جاتی ہے؟ تاکہ قوم کے اندر قربانی کا جذبہ رہے. الحمدللہ میرے اور آپ کے پاس تو مذہبی بنیاد بھی ہے, مذہب کیا رہے شہادت کا احترام کرو. یہ ایک کام. دوسرا کام, اپنے آپ کو اس شہادت اور اس مقام کے لیے تیار کرنا ہے. اسلام کے نہیں معلوم کتنے احکام ایسے ہیں جو مجھے اور آپ کو موت کے لیے تیار کرتے ہیں. بار بار مثال کے طور پر ہم سے کہا جاتا ہے وصیت نامہ لکھ کے رکھو. کیوں وصیت نامہ لکھ کے رکھو؟ اپنی موت کے لیے تیار رہو. موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے. مثال کے طور پر اپنے واجبات کو ادا کرو, اپنی زندگی کے مسائل کو اس طرح سے رکھو کہ خدا نے متعال کی طرف سے کبھی بھی کوچ کا حکم آئے تمہیں تاخیر نہ ہو. یہ دوسری اہم ضرورت ہے. اگر میں اور آپ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور جانتے ہیں زندگی خدا کے لیے, تو اس ذمہ داری کو ادا کیوں نہ کریں, اپنے آپ کو شہادت کے لیے تیار رکھیں. الحمدللہ اس میدان میں ہمارے جوانوں کے اندر, ہمارے لوگوں کے اندر کچھ ترقی نظر آئی ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے جب تذکرہ ہوتا تھا دنیا سے جانے کا لوگ پریشان ہونے لگتے تھے. پہلے حتیٰ لوگ شہادت کے مفہوم سے اتنے زیادہ واقف نہیں تھے. پھر جب کثرت سے شہادتیں ہوئیں, مثال کے طور پر ایران کے اندر, عراق میں, لبنان میں, پاکستان میں, دنیا کے مختلف مقامات پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بعد چاہنے والے شہید ہوئے, اب ہمارے اندر بھی شہادت کا کچھ جذبہ آنا شروع ہوا. خود پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں شہید علامہ عارف حسین حسینی کی شہادت نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا, لوگوں کو حوصلہ دے دیا اس شہادت نے. اور یہ پاکیزہ خون کی شہادت کا اثر ہے. یعنی میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں, ایک طرف سے ہمیں شہادت کے لیے تیار ہونا چاہیے, دوسری طرف سے پاکیزہ شہادت کے لیے تیار ہونا چاہیے. ایسی شہادت کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ جب ہم شہید ہوں تو لوگوں کے اندر جوش و ولولہ اٹھے. نہ کہ میں اپنی ذات کی خاطر کروں کہ جب میں شہید ہوں تو لوگ مجھے یاد کریں. نہیں, میرا مسئلہ نہیں ہے, میں تو مر گیا, میں تو گیا زندگی سے. جب میں جاؤں تو لوگوں کے اندر حوصلہ ہو کہ دیکھو یہ بھی شہید تھا, ہمیں بھی مقام حاصل کرنا ہے. جیسے آج میں اور آپ ہیں, شہید علامہ عارف حسین حسینی شہید ہوئے, شہید ڈاکٹر نقوی شہید ہوئے, اس علاقے کے اندر مثلا شہید مظفر کرمانی شہید ہوئے, دسوں لوگوں کو حوصلہ ملا کہ دیکھو یہ لوگ شہید ہوئے ہیں, ان کا مقام ہے, ہمیں بھی اس مقام تک پہنچنا ہے. بار بار لوگوں کے ذہنوں میں آنے آتی ہیں باتیں. اور سب سے بڑھ کر جو اسلام نے ہمیں درس دیا, سید الشہداء شہید ہوئے, اب کسی کے لیے حجت باقی نہیں رہی. حضرت علی اکبر شہید ہو گئے, اب کسی جوان کے لیے حجت باقی نہیں رہی. اگر ہم اس شیعت کے اندر نہ ہوتے, کسی اور فرقے میں ہوتے, تو ہمارے اندر شہادت کی طلب نہیں ہونی چاہیے تھی. شیعت میں ہونے کی وجہ سے ہمارے سامنے ایک بہت طے شدہ بات ہے, وہ یہ کہ کوئی ماں علی اکبر کی ماں سے زیادہ اپنے بچوں کی چاہنے والی نہیں ہو سکتی, کوئی باپ سید الشہداء سے زیادہ علی اکبر کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا, کوئی جوان پاکیزگی میں علی اکبر سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا, کوئی بچہ اپنی مظلومیت میں علی اصغر سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. جب سید الشہداء کی یہ گوہر پارے شہید ہو گئے, یہ لال شہید ہو گئے, ان عظیم الشان ہستیوں نے وہ غم برداشت کر لیے, تو ہم پھر کون ہیں؟ اس نے ہمیں شہادت کا جذبہ دے دیا. بس کچھ چیزیں ہمارے پاس دین کے اندر پہلے سے موجود ہیں. سید الشہداء کی شہادت موجود ہے, واقعہ کربلا موجود ہے, پھر ہر دور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں نے کربلا کی یاد میں قربانیاں دی ہیں, وہ موجود ہیں. پھر کربلا کی یاد عزاداری کی شکل میں موجود ہے, وہ بھی ہمارے پاس ہے. ان تمام کے ہوتے ہوئے ہمارے اندر خود بخود شہادت کا جذبہ ہے, اس کو اور زیادہ ابھارنے کی ضرورت ہے. کثرت سے ہم دیکھتے تھے ایران کے اندر, جس زمانے میں ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی, جوان شہیدوں کے آتے تھے, کسی بھی باپ کے پاس جاتے تھے, کوئی ایک جملہ بولے کہ ہمیں افسوس ہے, فوراً منع کرتا تھا, کہتے افسوس نہیں ہے, ہم خوش ہیں. کوئی نہ بولے ہم سے کہ ہمیں افسوس ہے, ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے. مصر تھے اس بات کے اوپر کہ نہیں, ہمیں افسوس کی بات مت کہو, ہمیں تسلیت مت دو, ہمیں خوشخبری دو. امام خمینی کی طرح ان کے فرزند شہید ہوئے, گریہ نہیں کیا. لوگوں نے پوچھا کہ بوڑھا باپ ہے, جوان بیٹا گیا ہے, گریہ نہیں کرے گا, طبیعت کے اوپر بوجھ بن جائے گا. ان کے پاس آئے, کہا آپ گریہ کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا مجھے قلباً بھی افسوس نہیں ہوا, میں نے مصطفیٰ کو اسی کے لیے پالا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو. وہ شہید ہو گیا, اب میں کس بات پہ گریہ کروں؟ لوگوں نے دیکھا کہ امام خمینی اتنے سخت ہیں ارادے کے اندر کہ ان کی آنکھوں میں تو گریہ ہی نہیں ہے. تھوڑی دیر میں کہاں مسجد سید الشہداء ہوگی, سید الشہداء کی مجلس منعقد کی گئی. جیسے ہی مصائب آئے, یہی خمینی جو بچے کی یاد میں ایک آنسو نہیں بہا رہے تھے, زار زار گریہ کرنا شروع کر دیا. تب لوگوں کو احساس ہوا کہ نہیں, کہ دل سخت ہے, دل سخت نہیں ہے, دل تو نرم ہے, اپنے بچے کی شہادت پہ فخر احساس کر رہا ہے. اس نے بہت لوگوں کو سکھایا ہے, یہ ہمیں بھی سیکھنا پڑے گا. البتہ ظاہر ہے مجھ جیسا کہنے والا اپنے اس کہنے میں بے بنیاد ہے, چونکہ میں نے کچھ نہیں دیا آج تک. یہاں پر کچھ لوگ یقیناً بیٹھے ہوں گے جن کے جوان شہید ہوئے, جن کی اولادیں شہید ہوئیں, جن کے بھائی شہید ہوئے, ان کا کہنے کا حق ہے. ہم لوگوں کا کہنے کا کیا حق ہے کہ جب ہمارا کچھ ہوا ہی نہیں ہے؟ لیکن ظاہر ہے انسان کو بولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو بولنا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ, لہذا کم از کم دعوے کے طور پر آپ سن سکتے ہیں. انشاءاللہ خدا مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بھی اس کے اندر اپنا کوئی خون قربان کر سکیں. انشاءاللہ درود بھیجو محمد و آل محمد. یہ دوسری چیز ہے جو ہمیں تیار ہونا چاہیے, ایک مقام شہادت کا احترام, دوسرا مقام شہادت کے لیے تیاری. لوگوں کے سامنے اچھی طرح واضح ہونا چاہیے. یہ جتنی قومیں کامیاب ہوئی ہیں ان کے جوانوں نے پہلے شہادت کو سمجھا ہے, اس شہادت کو طلب کیا ہے, اس شہادت سے عشق کیا ہے, تب کہیں جا کر وہ بہادریاں لکھائی ہیں. اگر شہادت کی طلب اور عشق نہ ہوتا, یہ بہادریاں نہیں دکھا سکتے تھے. میں پھر مثالیں دوں گا, چونکہ ہم اس دور میں تھے وہاں پر, اور ان جوانوں کو شہید ہوتا دیکھتے تھے اور ان کی شہادت کی طلب کو دیکھتے تھے تو حیران رہ جاتے تھے. ایک جوان کا مجھے یاد آتا ہے جس کی تعزیت کے لیے ہم اس کے گھر گئے, تو اس کے بھائی نے ایک ریکارڈنگ سنائی. ایک حملے کے اندر شہید ہوا تھا, جس دن شہید ہوا تھا اس سے ایک رات پہلے ریڈیو والے بچوں سے انٹرویو لے رہے تھے, انہیں جوانوں سے انٹرویو لے رہے تھے, تو اچانک اس شخص کے پاس بھی آ گئے جو کل شہید ہونا تھا. اس سے انٹرویو لیتے ہوئے, اس سے انٹرویو لیتے ہوئے اس نے پوچھا کہ آج رات حملہ ہونا ہے, آپ اس حملے میں شرکت کریں گے, آپ کی آرزو کیا ہے؟ کہنے لگا میری آرزو یہ ہے کہ میں شہید ہو جاؤں. اس نے کہا آپ شہادت کے اتنے طلبگار کیوں ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرتا ہے, کہتا ہے ویسے تو مجھے نہیں معلوم شہادت کتنی اچھی ہے, لیکن یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے بہت خوبصورت چیز ہونی چاہیے. کہتے ہیں جب شہید ہوں گا تو پتا چل جائے گا کہ کتنی اچھی چیز ہے, ابھی مجھے نہیں معلوم کتنی اچھی چیز ہے, لیکن یہ مجھے پتا ہے اندازے سے کہ شہادت کوئی بہت خوبصورت چیز ہونی چاہیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے میں بیتاب ہوں. جب ہم اور آپ کے اندر یہ طلب آ جائے کہ یہ دنیا کم ہے, کچھ اور ہے جو ہمارے لیے خدا نے رکھا ہے, پھر بہادریاں آئیں گی, پھر شجاعتیں صادر ہوں گی. کوئی قوم بزدلوں کے ساتھ نہیں جیت سکتی. اگر کسی قوم کو جیتنا ہوتا ہے اس کو بہادر چاہیے ہوتے ہیں, اس کو شجاع چاہیے ہوتے ہیں, اس کو ہتھیلی پہ جان رکھ کے کھیلنے والے چاہیے ہوتے ہیں. اور یہ تو ہتھیلی پہ جان رکھ کر میدان میں آنے والے ہیں, سر پر کفن باندھ کر, یہ آتے ہی اس وقت ہیں جب موت ان کے سامنے بہت حقیر ہو جائے. موت سے ڈرنے والے شجاع نہیں ہو سکتے. کب موت کا خوف دل سے نکلتا ہے؟ جب موت کی طلب شہادت کی صورت میں بڑھ جاتی ہے. دنیا کا ایک دستور ہے, قوموں کو ڈرایا جاتا ہے اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے. یہ امریکہ آپ کے سامنے, یہ قوموں کو ڈراتے ہیں, کبھی پیسے سے ڈراتے ہیں, کبھی جان سے ڈراتے ہیں. اگر یہ نہیں کیا تو قوم کو فقیر کر دیں گے, تمہاری اقتصاد کو تباہ کر دیں گے. اگر یہ نہیں کیا تو تم پہ حملہ کر دیں گے, تمہارے لوگوں کو مار ڈالیں گے. شہادت جو طلب کر رہا ہو اس کو کوئی نہیں ڈرا سکے گا. دوسری چیز جو ہمیں اور آپ کو سیکھنی پڑے گی یہ شہادت کی طلب ہے, اپنے اندر شہادت کی طلب بڑھائیں. تیسری چیز, اگر شہادت چاہتے ہیں مؤثر ہو, اگر چاہتے ہیں شہادت کا ایک اثر ظاہر ہو, اپنے آپ کو اللہ سے نزدیک کر لیجئے. آپ کی موت, آپ کی شہادت دنیا میں اثر دکھائے گی, آخرت میں تو یقیناً اثر دکھائے گی دکھائے گی. علامہ عارف حسین حسینی کی شہادت نے صرف اس خاطر رنگ نہیں دکھایا کہ وہ بڑے عالم تھے, بڑے لیڈر تھے. مجھے لگتا ہے جو سب سے زیادہ تاثیر تھی اس کی مجھے کہ انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے. ان کی شخصیت کا عرفان, ان کی شخصیت کا تقوی, اسی طریقے سے میرے اور آپ کی شہادت بھی. ہر شہادت اچھی ہے, ہر شہادت کے اوپر جزا ہے, لیکن مؤثر اس جس نے اپنے نفس کو تیار کیا ہو, جس نے اپنی پاکیزگی کے اوپر محنت کی ہوئی ہے. تو آپ پاکیزہ شہادت حاصل کرنے کی کوشش کریں. ایک دفعہ ایک شخص شہادت حاصل کرتا ہے اس لیے کہ میرے پاس گناہوں کا بوجھ ہے, اس گناہوں کے بوجھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے شہادت اچھی ہے. یہ دل کی خواہش بری نہیں ہے, لیکن یہ کمال معرفت نہیں ہے. کمال معرفت یہ ہے کہ شہادت اتنا بلند مقام ہے کہ میں گناہوں کے بوجھ کے ساتھ وہاں نہیں جانا چاہوں گا, میں آزاد ہو کر وہاں پہنچنا چاہوں گا. اس شہادت سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بوجھ کے بوجھ سے آزاد کر لیجیے. شہادت کی ایک تیاری مادی تیاری ہے کہ میں اور آپ یہ سوچیں اگر میں چلا گیا تو کیا ہوگا. شہادت کی ایک تیاری مانوی تیاری ہے, اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ کریں کہ جب قوم سے خدا چننے لگے تو مجھے اور آپ کو چنے اور کہے یہ شہادت کے حقدار ہیں, ان کا حق ہے کہ ان کو شہادت ملے. ہمیں اپنی مانوی پاکیزگی کو بڑھانا پڑے گا, خدا نے متعال کے قرب کو بڑھانا پڑے گا, اس کے ساتھ راز و نیاز کو بڑھانا پڑے گا, اس کے لیے اپنی عبادتوں کو بڑھانا پڑے گا. نفس کی پاکیزگی اس جگہ تک پہنچ جائے کہ خدا نے متعال اس منصب کے لیے مجھے اور آپ کو چنے, پھر یہ شہادت اثر دکھائے گی. آپ یقین فرمائیے کچھ شہداء اثرات ابھی تک احساس کرتے ہیں لوگ. مثلاً ڈاکٹر شہید بہشتی, ایک عجیب شخصیت, بہت انقلاب کے بالکل شہید ہونے والوں میں سے ہیں, لیکن ان کی شخصیت کا اثر بہت عجیب تھا. کاش میں اور آپ اس وقت ہوتے جب ان کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا. میں جب ایران پہنچا تو ان کی شہادت کے کئی سال گزر چکے تھے, لیکن عالم یہ تھا کہ وہ پوسٹرز ابھی بھی باقی تھے جو ان کی شہادت پہ لگے تھے, اور ان پوسٹرز میں ایک تصویر تھی جو غیر معمولی مؤثر تھی. ہم جب اس تصویر کو دیکھتے تھے تحت تاثیر ہو جاتے تھے. دیکھتے تھے نہیں اس کے اندر کوئی اثر ہے. شہید رشتی کی تصویر تھی, اس کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوتا تھا, سیاہ بے پوش برادر سفید را کشتن, سیاہ لباس پہن لو چونکہ سفید نورانی کو مار دیا گیا ہے. وہ اپنے شہید رشتی کی تاثیر تھی, ان کی معنویت کی وجہ سے, ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے. اسی طریقے سے کچھ لوگ شہید ہوئے جن کو شہید محراب کہا جاتا ہے. اس ایرانی انقلاب, اسلامی انقلاب نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے, ان میں سے ایک اس نے شہادت کا مقام آنکھوں کے سامنے واضح کر دیا. کچھ اس میں شہید محراب تھے. شہید محراب کون تھے؟ وہ امام جمعہ تھے جو جمعے کی نماز کے دوران شہید کر دیے گئے تھے. شہید دستغیب شہید محراب تھے. اب شہید دستغیب کی اخلاقی کتابوں سے واقف ہیں, ان کی معنویت سے واقف ہیں. محراب میں جمعے کی نماز میں شہید کر دینے والے لوگوں میں سے شہید محراب شہید دستغیب قرار پائے. اتنے پاکیزہ تھے کہ خداوند متعال نے ان کی شہادت کے لیے اپنی محراب کا انتخاب کیا. محراب نماز جہاں پہ خداوند متعال انبیاء کو کچھ نماز میں لگتا تو محراب کا انتخاب کرتا تھا, ان کی شہادت کے لیے محراب کا انتخاب ہوا, یہاں پہ ان کی شہادت ہو. بس شہادت کے بھی بہت سارے درجات ہیں. آپ اور مجھے شہادت کے اس اعلیٰ مرتبے کو طلب کرنا چاہیے, اپنی نفس کی پاکیزگی کے ذریعے سے, اپنی روحانیت کے ذریعے سے. اور اس معاملے میں محبت سید الشہداء سب سے اہم ہے. سید الشہداء سے عشق کریں تاکہ خدا شہادت کی فضیلت دے. میں نے شہداء کی خدمت میں عرض کیا, اسی زمانے میں یہ ایران کی جنگ کے زمانے میں کچھ شہداء ایسے تھے جو شہید ہوئے, ان کی وصیت ناموں کو ڈھونڈتے تھے, لوگ حیران رہ جاتے تھے. امام خمینی اپنے قول کے اندر اصرار فرماتے تھے, کہتے تھے یہ جو شہداء شہید ہو رہے ہیں ان کے وصیت ناموں کو پڑھو. ان وصیت ناموں کے اندر نظر آتا تھا ان لوگوں کا دنیا کو دیکھنا کیسا تھا, یہ دنیا کو کیسے دیکھتے تھے, اپنی دنیاوی زندگی کو کس انداز سے دیکھا کرتے تھے. تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا ہماری دنیاوی زندگی کیسی ہونی چاہیے. اور عجیب و غریب کارنامے ہوا کرتے تھے. جیسے کہ میں اس واقعے کو بہت زیادہ یاد کرتا ہوں کہ جس کے اندر ایک جوان اپنی وصیت نامے کے اندر چند جملات لکھتا ہے اور خدا متعال وہی کر کے دکھاتا ہے. اپنے وصیت نامے کے اندر کہتا ہے, خدایا مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میرے امام حسین کا سر بدن سے جدا ہو اور میرا سر میرے بدن کے ساتھ, تو میرا سر جدا کر دے. سید الشہداء کا جدا ہوا وہ سر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا سر دور ہونا چاہیے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عشق میں ڈوبے ہوئے, ان کو خدا نمتار نے شہادت کے لیے انتخاب کیا. یہ وہ تیسرا عمل ہے جو ہمارے اندر ہونا چاہیے. ایک شہادت کا احترام, نمبر دو شہادت کی طلب, اور یہ طلب پاکیزگی کے ساتھ ہو, اور اس طلب اور اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے سید الشہداء کا عشق ہو, سید الشہداء کی محبت ہو. خود بخود دنیا, آپ کی اور میری یہ دنیا ایک عجیب دنیا کے اندر تبدیل ہو جائے گی جب میں اور آپ سید الشہداء کی پاکیزگی میں خدا نے متعال سے کچھ طلب کر رہے ہوں گے. اتنی آسان چیز شہادت نہیں ہونی چاہیے, بامعرفت شہادت, اعلیٰ منزلت کی شہادت مشکل چیز ہونی چاہیے, اس کو طلب کرنا پڑے گا. مثلاً آپ اور میں جب بھی ماتم کر رہے ہیں, جب بھی سید الشہداء کا تذکرہ کر رہے ہیں, جب دیکھیں دل آپ کا ڈوب رہا ہے سید الشہداء کی یاد میں, اس وقت خدا سے کہیں کہ اے خدا تو نے شہداء کا سردار حسین کو بنایا, مجھے اس جرگے میں شامل کر دے, مجھے اس قبیلے میں شامل کیوں نہیں کر رہا جس کے سردار سید الشہداء ہیں. سید الشہداء مطلب کیا ہے؟ یعنی شہداء کے سردار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہداء قیامت کے دن علیحدہ قبیلہ بن کر اٹھائے جائیں گے, اور اس قبیلے کی سرداری سید الشہداء کے ہاتھ میں ہوگی, امام حسین کے ہاتھ میں ہوگی, یہ علیحدہ قبیلہ ہو جائیں گے. تو کیوں میں چاہوں گا کہ عام لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں؟ میں تو چاہوں گا سید الشہداء کے ساتھ اٹھایا جاؤں, یہ میری اور آپ کی آرزو ہونی چاہیے. اور اس آرزو میں جوان اور بوڑھے کا کوئی فرق نہیں ہے, کہ اگر ہم سید الشہداء کے اس شہداء کے قافلے کو دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر حبیب, اس کے اندر مسلم, اس کے اندر بوڑھے جوان سب شامل ہیں, سب کیا آرزو کر سکتے ہیں. جب ان آرزوؤں کو کرنے لگیں تو پھر اپنے خاندان کو بھی اس کے لیے تیار کریں. خاندان ایسا خاندان ہو کہ جو شہید طلب کرنے والا خاندان ہو, میں آپ اکیلے نہ رہ جائیں. اگر سید الشہداء نے بچوں کی قربانی مانگی تو ام لیلہ ام رباب پہلے سے تیار تھی یہ قربانی دینی ہے. اگر سید الشہداء نے جوانوں کی قربانی مانگی تو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کو لے کر پہلے سے تیار کھڑی تھی. اگر سید الشہداء نے شوہر کی قربانی مانگی تو مثلا زہیر بن قین کی زوجہ پہلے سے اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ تم شہید کیوں نہیں ہوتے امام حسین کی راہ میں. یہ پورا خاندان تیار ہونا پڑے گا. جس دن ہمارے گھر کی خواتین شہادت طلب کرنے لگیں اپنے مردوں کے اندر اور اپنے جوانوں کے اندر, اس دن ہمیں عزت ملنی ہے. جس دن ہماری مائیں بہنیں اس مقام کے اوپر پہنچ جائیں جب وہ یہ آرزو کرنے لگیں کہ شہید کی بہن کہلائیں, شہید کی زوجہ کہلائیں, شہید کی ماں کہلائیں, اس وقت یہ قوم شہادت طلب بنے گی, اس وقت ہمیں عزت ملے گی, اس وقت ہمیں عزتیں ملیں گی. اگر سید الشہداء کے لشکر میں شہادت طلب خواتین نہ ہوتی تو واقعی کربلا نہیں ہو سکتا تھا. واقعی کربلا ہوا اسی لیے کہ اس کے اندر شہادت طلب خواتین تھیں اور انہوں نے اپنے کام کو کر کے دکھایا. عجیب یہ ہے کہ ہر خاتون جو اپنی قربانی دے رہی تھی اپنی قربانی پر رو نہیں رہی تھی, وہ سید الشہداء کے غم میں رو رہی تھی. لہذا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اون و محمد کی قربانی کے بعد سید الشہداء کے لیے رو رہی تھی. جب 11 محرم کو قافلہ لے جائے جانے لگا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ہماری سے اپنے آپ کو نیچے گرایا تو وہ اون و محمد کے لاشے پہ نہیں گئے, وہ سید الشہداء کے لاشے پر گئی. وہاں جا کر ماتم کیا انہوں نے. ام بنین کے 4 بچے شہید ہوئے, اس کے باوجود ساری زندگی سید الشہداء کا ماتم کرتی رہی ہیں. اگر مولا ابوالفضل عباس کا تذکرہ کرتی تھیں تو ایک شعر میں فرماتی ہیں, اگر میرے بچے کے ہاتھ نہ کٹے ہوتے تو بتاتا حسین کی حمایت کیسے کی جاتی ہے. یہ مقدرات کا کردار تھا. اس کے ذریعے سے واقعی کربلا منعقد ہوئی. اور اگر ان تمام شہادتوں کے اندر کسی ایک خاتون کے جگر کو دیکھنا ہے تو شاید علی اصغر کی ماں کو دیکھنا پڑے گا. ہر قربانی عظیم الشان تھی. اگر قاسم کی ماں بیوہ حسن اپنے بچے کو قربان کر رہی ہے تو یہ کم قربانی نہیں ہے. کوئی بیوہ اپنے اس بچے کو قربان کر دے جو اس کا آخری سہارا ہے, لیکن مادر زہر اپنے شیر خان کو قربان کر رہی ہے اور سید الشہداء کے اوپر قربانی دے رہی ہے. مادر علی اصغر کے چند جملات تاریخ کے اندر ثبت ہوئے بھی بڑے عجیب جملات ہیں. ان کا ایک جملہ بہت عجیب ہے, جب علی اصغر قربان ہو گئے وہ مظلوم گلا چھل گیا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا اے میرے بچے کہیں تیرے جیسے شیر خار ذبح ہوتے ہیں. یہ کیسی دنیا ہے. شیرخوار بچے کے احترام کو تو دنیا تسلیم کرتی ہے. اگر کوئی پیاسا ہو, بڑا پیاسا ہو اور بچہ بھی پیاسا ہو تو لوگ بچے کو پانی پلاتے ہیں اور تو شیرخوار پانی مانگنے گیا تھا, یہ تیر تیرے گلے پہ کیسے لگا. اسی خاطر سید الشہداء نے علی اصغر کا خاص احترام کیا. باقی لاشوں کو جب ارمولا لے کر آتے تھے تو ایک خیمے میں رکھتے چلے جاتے تھے, لیکن جب لاش علی اصغر کو لانے لگے تو گویا ماں کے پاس لاش لے جانے کی جرات نہیں رہی. سید الشہداء خیمے کے پیچھے لے کر آئے اور اپنی شمشیر کے ذریعے سے ایک ننی سی قبر کو دی. علی اصغر کو اس قبر کے اندر لٹا دیا اور اس موقع پر سید الشہداء نے اپنے دامن کو جھاڑ کر ایک جملہ فرمایا, فرمایا ربنا تقبل منا هذا القربان, اے خدایا اس قربانی
فرما، کتنا شبیہ ہے یہ جملہ اور بی بی زینب کبریٰ کا وہ جملہ جب وہ 11 محرم کو سید الشہداء کے پہ سر کے لاشے پر پہنچی، سید الشہداء کے جسد مبارک کا بوسا لینا چاہا، دیکھا جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں زخم نہ ہو، بوسا نہ لے سکی، مٹی کو ہاتھ میں اٹھایا اور رک کر کے فرمایا ربنا تقبل منا.
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبوا. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار، چند شہداء کے ذکر کے لیے ہم موجود ہیں، پاک پروردگار ان شہداء کو اور دیگر شہداء کو جو پاکستان میں تھے یا پاکستان سے باہر تھے، سب کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تو نے شہید کے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ کیا، ان کے مقامات بلند ہیں، ان کو اور مزید بلند تر فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، ان کی اولادوں کو شہادتوں کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، جن ظالموں نے احسان ہے انجام دیا، اے پاک پروردگار قیامت کے دن تیرا عدل ان سے بدلہ لے گا. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اسی دنیا کے اندر جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار، اپنے بدترین عذابوں میں ان قاتلوں کو مبتلا فرما. اے پاک پروردگار، ان کی جڑوں کو کھیڑ دے، ان کے لشکروں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہے. پاک پروردگار، تجھے ان شہداء کی شہادتوں کا واسطہ، تجھے سید الشہداء اور ان کے اصحاب کی قربانیوں کا واسطہ، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، ہم اپنے امام کے منتظر ہے. پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ان شہادتوں کو ان کے ظہور کی تعجیل میں مزید سرعت حاصل کرنے کا سبب قرار فرما. اے پاک پروردگار، امام کے اصحاب اور آبان و انصار میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار، جس طرح تو نے ان بزرگوں کو شہادت دیے، ان علماء کو شہادت دی، ان عرفا کو شہادت دی، اے پاک پروردگار، چند گناہگار بھی تجھ سے شہادتیں طلب کر رہے ہیں. پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی مظلومیت کا واسطہ، ان کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.